بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے تو آج ہمارا اس سلسلے کا نواں لیکچر ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے گفتگو شروع کی تھی اہل مدینہ کے بارے میں. اہل مدینہ میں دو بڑی قومیں آباد تھیں, یعنی مسلمانوں کے آنے سے پہلے, ایک تو یہودی تھے اور دوسرا انصار. یہودیوں کی مذہبی زندگی کے بارے میں ہم نے کچھ گفتگو شروع کی تھی. ایک یہ کہ ان کے مدارس تھے اور اخلاقی اعتبار سے بہت کمزوریاں تھیں, وعدہ خلاف تھے, جادو ٹونا عام تھا. رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی, کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی, اور سودی قرضہ لین دین عام تھا. تبلیغ نہیں کرتے تھے یہودی, لیکن یہ ہے کہ عربوں میں سے کچھ لوگ خود سے جو ہے وہ ایمان لے آتے تھے, جیسا کعب بن اشرف کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ماں کی طرف سے یہودی تھا اور باپ کی طرف سے جو ہے وہ عرب تھا. سماجی جو ان کی زندگی ہے اس میں گڑیاں تھیں, ہم نے کہا چھوٹے چھوٹے حویلیاں یا ڈیرے تھے, اور انہی کے باہر چھوٹے چھوٹے بازار بھی لگا کرتے تھے. اور جو گولڈ کی مارکیٹ تھی اور خاص طور پہ اسلحے کی مارکیٹ تھی, اس پہ یہودی چھائے ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ مسلمانوں کو متوجہ کیا ان دو مارکیٹس کی طرف کہ اس کو ہم نے کیپچر کرنا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرلل جو ہے وہ مارکیٹس قائم کی. اس میں جو ان کے ساتھ غزوات ہوئی ہے اس میں بھی کافی کچھ اسلحہ وغیرہ ہاتھ آیا, یا گولڈ اور سلور وغیرہ. جیسے بنو قریظہ سے جو مال غنیمت ملا تھا اس میں 1500 تلواریں تھیں, یعنی اس وقت کے اعتبار سے کافی تھیں. 2000 نیزے سے 1500 ڈھالیں تھیں, 300 زرہوں کا بھی تذکرہ. اب یہ سب وہ لوکل بنا رہے تھے. مدینہ کے اندر جو ہے, جہاں تک انصار کا معاملہ ہے, تو ان کی معاشی زندگی یا ان کا گزر بسر زیادہ تر اس کے اوپر تھا, زراعت کے اوپر, ایگریکلچر کے اوپر. فصلیں جو عام طور پہ تھیں, کھجور اور انگور, یہ دو فصلیں عام تھیں. سبزیاں وغیرہ بھی ہوتی تھیں, گندم نہیں تھی. گندم زیادہ تر جب قافلے آتے تھے شام وغیرہ سے تو لوگ اس سے خریدتے تھے. لوکلی گندم زیادہ پروڈیوس نہیں ہو رہی تھی. پانی کے چشمے تھے, مکہ میں تو ایسا نہیں تھا پانی کے زیادہ چشمے سوائے جو ہے وہ زمزم کے. یہاں پہ عام طور پہ ایسا تھا. میٹھے پانی کے کنویں وغیرہ بھی تھے. بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوئی کنواں خرید کے مسلمانوں کے نام کر دیا, یا اور کچھ صحابہ نے ایسا کر دیا. کرنسی میں دو طرح کے سکے چل رہے تھے, ایک دینار تھا جو سونے کا سکہ تھا, اور یہ روم میں تیار ہوتا تھا, اور اس میں باقاعدہ جو قیصر روم تھا اس کی تصویر بھی تھی, اور دوسرا سکہ جو چلتا تھا وہ چاندی کا تھا جو ایران میں تیار ہوتا تھا, جسے درہم کہتے تھے, اس کے اوپر اس کے جو کسرا کی تصویر ہوتی تھی. خیر بات, وہی سکے ان کے پاس بھی چلتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت سے بھی جب تجارت چلی آ رہی تھی, تو اب یہ لوگ تو ہر طرف جا رہے تھے نا تجارت کے لیے. شام میں بھی جا رہے تھے, یمن میں بھی نیچے جا رہے تھے, ادھر حبشہ بھی جا رہے تھے, اور ادھر ایران کی طرف بھی جا رہے تھے. چاروں طرف یہ لوگ جا رہے تھے. تو ایک طرح سے یہ انٹرنیشنل کرنسی تھی درہم اور دینار, کیونکہ تجارت لوکلی تو نہیں ہو رہی تھی, وہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ کر رہے تھے. تو وہ ان کی مجبوری تھی کہ اس کرنسی میں جو ہے وہ تجارت کرے. البتہ رومیوں نے ایک کام کیا تھا کہ انہوں نے اپنا درہم بھی نکال لیا تھا دینار کے ساتھ. غالب مارکیٹ پہ ان کا دینار تھا, لیکن انہوں نے درہم بھی نکال لیا ایرانیوں کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے. لیکن وہ ان کا درہم زیادہ چلا نہیں, وہ درہم جو ہے وہ زیادہ ایرانیوں کا ہی چلتا رہا. تو اس سے بھی مطلب خاص طور پہ کرنسی جو ہے نا اس کے حوالے سے کہ اس میں کس طرح کی وہ مطلب جنگ تھی, یا ایک دوسرے کے اوپر وہ غالب آنے کی کوشش کر رہے تھے. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں ڈالر کے حوالے سے ہے, یا اس کے مقابلے میں یورو آ گیا. اب ہر قوم یہ کوشش کرتی ہے جی ہماری کرنسی میں خرید و فروخت ہو, جب ان کی کرنسی میں ہوگی تو اس کی ویلیو بڑھے گی. بہرحال یہ شروع سے ہی تھا. مسلمانوں نے انہی کرنسیز کو چلایا, مطلب اس کے مقابلے میں کوئی نئی کرنسی جو ہے وہ نہیں لے کر آئے. ہاں البتہ یہ تھا कि वो अपने यहाँ ज़्यादातर बार्टर सिस्टम से काम चला लेते थे, यानी अजनास का जो लेन देन होता था, एक जिन्स के बदले में दूसरी जिन्स जो है उसकी खरीदो फरोख्त हो जाती थी। चावल के बदले में जो है वो गंदम ले ली, गंदम के बदले में खजूर ले ली। अहले मक्का जो है ये वज़न के ऊपर फैसला करते थे, यानी दिरहम और दिनार की काउंटिंग नहीं करते थे। उसकी वजह ये थी कि जो रूमी दिरहम था और जो ईरानी दिरहम था, चूँकि ये दो मुख्तलिफ स्टेट्स का था तो इसके वज़न में फ़र्क था। तो अहले मक्का जो है वो ज़्यादा कैलकुलेटेड थे, वो फिर वज़न करते थे उसका। मदीना वाले जो है वो काउंटिंग पे चल जाते थे, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत फ़र्क को वो इतना उसको मैटर नहीं करते थे। जो इनकी मजहबी ज़िंदगी थी अंसार की, तो हाँ पहले ये बात आई है कि मनात जो है इनके यहाँ पसंदीदा बुत था, और ये तीन बुत हैं जिनका कुरान ने तज़किरा किया, उनमें से एक मनात भी है। असल में ये तो खैर इनके यहाँ जो तस्वीर हैं लात मनात और उज़्ज़ा की, वो तो हमें नहीं मिलती, जो अरबों के यहाँ थे, अल्लाह के रसूलम ने आके उनको मिटा दिया, वो ख़त्म हो गई। लेकिन ये है कि लात मनात और उज़्ज़ा की हिस्ट्री यही है कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो इनका जद्दे अमजद था अमर बिन लुहाई अरबों का, वो शाम से लेके आया था ये बुत जो है। तो शाम में या मेसोपोटामिया में जो आसार थे वो फिर बाद में निकलते रहे खुदाई में। तो बेसिकली ये शाम का जो वर्यन था लात मनात और उज़्ज़ा का, ये वो वाला वर्यन है तीन खुदाओं का। और अजीब बात यह है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में तीन खुदाओं का कॉन्सेप्ट रहा, हिंदुओं में भी रहा, फिर ईसाइत में भी ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये एक अजीब बात है कि शुरू से ही पता नहीं क्या उनके जहन में लॉजिक थी कि वो तीन खुदाओं के पीछे पड़े रहे। तो शाम में ये तीन खुदा मारूफ थे। हाँ कौम नूह में पाँच थे जिनका कुरान ने तज़किरा किया, अच्छा वो भी अरबों में आए, वो भी अरबों में आए। तो ये इसका मेसोपोटामिया का वर्यन है। ये भी थे, ये कहा जाता था कि मनात जो है ना ये मन्नान की मुअन्नस है, ठीक है, मन्नान यानी अता करने वाला, अल्लाह ताला की जो सिफत है सिफत मन्नान। लात जो है वो इलाह की मुअन्नस है, मुख्तलिफ आ रहा है लेकिन उनमें से एक मारूफ रहा ये भी थी, ठीक है। और उज़्ज़ा जो है वो अज़ीज़ की मुअन्नस है, यानी जब ताकत और क़ुव्वत की बात होती थी कि आपने पावर हासिल करनी है, ठीक है, आपने गलबा हासिल करना है जैसे जंगों में दूसरी कौमों के ऊपर, तो फिर उसके लिए गोया कि उज़्ज़ा की तरफ जाना है। और जब आपने दौलत, जैसे वहाँ उन्होंने वो हिंदुओं ने एक देवी बना ली लक्ष्मी देवी है दौलत के लिए, ठीक है, तो जब आपने दौलत की तरफ जाना है तो फिर उसके लिए जो है वो मनात है। और फिर इस तरह से जो है वो ओवरऑल जो इबादत के लिए होता था या नजराने और न्याज वगैरह के लिए, तो जैसे हिंदुओं ने भी एक बड़ा बुत बना लिया तो उसके लिए जो है वो फिर लात था। लेकिन खैर बहरहाल ये तो उसके शामी कॉन्सेप्ट्स थे। ये जब वहाँ से अमर बिन लुहाई ये बेसिकली बीमार हुआ था, तो इसको सेहत नहीं मिल रही थी, तो ये वहाँ गया शाम में, तो वहाँ इसको सेहत वगैरह मिली और उसने वहाँ बुत परस्ती वगैरह देखी। तो उसने पूछा तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ जब कहत साली होती है बारिश नहीं होती तो हम इनसे दुआएं मांगते हैं तो बारिश हो जाती है। उसने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, हमारे यहाँ भी बारिश नहीं होती मक्का की सरजमीन में। तो इसने कहा मुझे भी दे दो, तो उन्होंने इसको दे दिए। तो ये यहाँ पर ले के आया, इसने आके इसको शुरू शुरू में बैतुल्ला में नहीं रखा, जरी बात है गुमराही आहिस्ता आहिस्ता आती है, तो इसने इनको बैतुल्ला से बाहर ही रखा। लेकिन एक रस्म डाल दी कि जी आपने कहत साली के वक़्त में ना इनसे दुआ करनी है। तो ये बेसिकली आप कह लें कि जी ये जो शिर्क का कॉन्सेप्ट था ये औलाद इब्राहिम में या औलाद इस्माइल में ये बाहर से आया, ये फिर शाम से आया, मेसोपोटामिया से आया। लेकिन एक और बात ये थी कि इन्होंने ये जो बुत थे इसको अपने कल्चर के एतबार से रीडिज़ाइन भी किया। ये तो उसका शामी वर्यन था लेकिन इनके यहाँ इस तरह से नहीं थे। कल्बी जो है ना एक मारूफ मौर्रिख है दूसरी सदी हिजरी का, तो उसकी किताब है बकायदा किताबुल असनाम, उसने बुतों के ऊपर किताब लिखी है। तो उसका जब हम मुतालिया करें तो वो फिर बताता है कि जी जो लात था ना वो असल में एक चट्टान थी जो मुरब्बा शक्ल की थी, जिसको उन्होंने चट्टान को ही खोद के जो है वो एक इंसान की सूरत दे दी थी। और लात जो है ना वो ताइफ में एक शख्स था उनके यहाँ, आप यूँ कह लें कि जी नेक आदमी था, हाजियों को सत्तू जो है वो घोल के पिलाया करता था। तो जब उसकी वफ़ात हो गई तो उसकी याद में उन्होंने, चूँकि वो चट्टान पे बैठा रहता था تو انہوں نے پھر اسی کو تراش کے جو ہے وہ ایک بت کی صورت دے دی, تو بعد میں آنے والوں نے اس کی عبادت شروع کر دی. تو یہ لات کا ایک ہسٹری تھی. پھر اسی طرح سے منات کی تھی. پرانا بت جو ہے وہ ان میں سے منات ہے, منات کے بعد پھر لات ہے, لات کے بعد پھر عزا ہے. تو منات جو ہے یہ ان کا بت تھا, اوس اور خزرج کا. ویسے تینوں ایک تینوں بتوں کی عزت کرتے تھے, یہ جو طائف والے بھی تھے اور مکہ والے اور مدینہ والے بھی, لیکن بہر البتوں کی تقسیم ان کے ہاتھ تھی. احد کے موقع پہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے وسلم جب پہاڑی پہ چڑھے ہیں, ہاں, تو اس وقت جو ہے وہ ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم, کہ ہمارا تو عزا ہے اور تمہارے پاس کیا ہے. تو اللہ کے وسلم نے کہا تھا کہ ان کو جواب دو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور وہ تمہارا مولا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو خیر باہر اہل مکہ جو ہے وہ زیادہ عزا کی جو ہے وہ تعظیم اور تکریم کرتے تھے, اور طائف والے لات کی, اور لات طائف کے قریب تھا, عزا مکہ کے قریب تھا, اور یہ جو منات تھا یہ وہاں اپنا اس کے قریب تھا, مدینہ کے قریب تھا. تو اگر ہم دیکھیں نا یہ جو انہوں نے اس کے ورین بنائے ہیں, یہ دیکھیں, اب یہ لات کا جو ہے وہ عرب ورین ہے کہ اس نے اس کو اونٹ پہ بٹھا دیا. ٹھیک ہے, اپنے کلچر کے مطابق نا اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ تیر پکڑا دیا. ٹھیک ہے, تو اس کو انہوں نے وہ کیا ہے. تو یہ اسی طرح سے ایک اور بت کا نام ہمیں ملتا ہے, وہ وہی غزوہ احد والی روایت میں حبل کا. حبل جو ہے نا یہ بھی بیسیکلی میسوپوٹیمیا سے آیا تھا. یہ میسوپوٹیمیا کے کھدائی کے دوران جو ہے جو بت وغیرہ ملے, تو اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی یہ حبل کا کانسیپٹ تھا, جو ابو سفیان نے کہا تھا نا کہ حبل کی جے آپ یوں کہہ لیں. تو اللہ کے وسلم نے کہا تھا کہ اس کو جواب دو اور یہ کہو کہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس میں تو اگر تو ان کی عبادت گاہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو تو تحفظ فراہم کیا جائے گا, لیکن ایک ایسا ہے کہ جس سے ان کو بھی کنسرن نہیں ہمیں بھی نہیں ہے, تو اس کو ضائع کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں وہ سینسٹیو ہیں, اس کو کوئی ثقافتی ورثہ سمجھتے ہیں یا اپنی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک مبارک اور مقدس جگہ, ٹھیک ہے, ان کے یہاں بھی ہوتی ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ مذہب کے وہ فلانے فلانے تھے, بڑے تھے, انہوں نے یہاں بیٹھ کے عبادتیں کی, تو پھر اس میں جو ہے وہ اس کی مذہبی عبادت گاہ سمجھ کے اس کو پھر بت کو گرانے سے پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ حبل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بال بک جو ہے یہ شام کے اندر ایک شہر تھا, تو اسی سے بال جو ہے, بال بیسیکلی عربی میں طاقت کو کہتے ہیں, قوت کو, اس لیے شوہر کو بھی بال کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے عورت کے اوپر غالب ہوتا ہے, حاوی ہوتا ہے, یا آقا کے لیے بھی بال کا لفظ آ جاتا ہے. تو شامیوں میں جو ہے یہ بال کی بھی عبادت ہوتی تھی, بال کے نام سے ایک بت ہمیں میسوپوٹیمیا میں ملتا ہے. تو یہ بال جو ہے نا یہ بگڑتے بگڑتے یہ عربوں میں آ کے حبل ہو گیا. تو یہ بیسیکلی یہ بھی شامی بت تھا. تو بت پرستی جو بھی آئی ہے نا, جن لوگوں نے بھی اسنام کے اوپر بتوں کے اوپر لکھا ہے کہ عربوں میں کیسی آئی, تو وہ اس کو شام کے ساتھ جوڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا, جو یہ ساری چیزیں وہاں سے. اچھا, یہ جو تھا یہ بھی انسانی شکل و صورت کا تھا جو حبل تھا, اور اس کا جب یہ لے کے آئے تھے شاید اس وقت یا بعد میں اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا, تو بعد میں قریش نے پھر اس کا سونے سے بازو بنایا, یعنی دایاں بازو جو ہے وہ گولڈ کا انہوں نے بنوایا تھا. خیر بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پہ اس کو توڑا تھا. اچھا, تو یہ صحیح بخاری میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کچھ اقوال ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ لات اور عزا کے متعلق فرمایا کہ لات وہ شخص تھا جو حاجیوں کو ستو تیار کر کے پلایا کرتا تھا. اصل میں ہمارے ہاں جو ہے نا یہ خاص طور پہ جو بریلوی اسکول آف تھاٹ کے بعض علماء ہیں, انہوں نے یہ ایک غلط فہمی پیدا کی قرآن مجید کے تراجم یا تفاسیر کے ذریعے سے. یہ غلط فہمی ان کو پیدا ہو گئی, کی بجائے زیادہ مناسب ہے کہ ہو گئی, तो उन्होंने कहा कि जी ये सारी आयात जो है ना ये बुतों के बारे में है, ठीक है। तो हम जो अवलिया अल्लाह से इस्तिगासा करते हैं तो उसमें कोई मुमानियत नहीं है। अच्छा, अब ये जो रिवायात हैं ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की और पूरी जो आपकी सीरत है और फिर जो असनाम की बुतों की तारीख़ है, हिस्ट्री है, वो इस चीज़ को, इस हकीकत को एस्टेब्लिश करती है कि बेसिकली ये बुत नहीं थे, इनके पीछे पर्सनैलिटीज़ थी, यानी नेक लोग थे जिनके उन्होंने बुत बना लिए। इवन के सिर्फ मुशरिकीन का मामला नहीं है, मेसोपोटामिया के लोग हों या आजकल की बुत परस्ती हो जैसे इंडियन की है, तो उनमें भी जो सोचने समझने वाले लोग हैं उनसे आप कहें तो वो यही कहते हैं ये पर्सनैलिटीज़ हैं। जैसे सदगुरु है, बहुत मारूफ है उनके यहाँ अब इंडियंस में, अब वो हार्वर्ड में जाके लेक्चर दे रहा होता है, अब उसको भी कहें तो वो कहते हैं भाई पर्सनैलिटीज़ हैं, असल में ये तो मट्टी के बुत कुछ भी नहीं है, इनके पीछे पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये तो हमने एक सिंबल के तौर पे जो है वो बुत बना ली है, तो असल में तो हमें यह है कि उन पर्सनैलिटीज़ को हमने रोल मॉडल बना के उनको फॉलो करना है। तो बुत परस्ती में हमेशा सोचने समझने वाले लोग, जहरी बात है, ये तो सामने की बात है कि जी आप मिट्टी का बुत अपने हाथ से बना रहे हो, उसी से मांगे जा रहे हैं, तो हाँ इतनी कॉमन सेंस तो सब में होती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही था, मुशरिकीन मक्का के बारे में भी जो कुरान की आयात हैं वो यही हैं कि वो ये कहते हैं कि जी अल्लाह के हमारे सिफारशी हैं, तो देन सिफारशी का मतलब वही है जो हमारे यहाँ एक औलिया अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, फोत हो गए तो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो गए, ये पूरी साइंस है ना, ठीक है। जब तक दुनिया में थे तो फिर तो चलें, फिर मादियत के अंदर थे, तो जब फोत हो गए तो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो गए, ज़्यादा कुर्ब हासिल कर लिया, तो अब जो है वो अल्लाह से बराह रास्त मांगने के बजाय आप उनको ज़रिया बना के मांगो। तो यही हमारे यहाँ औलिया परस्ती में यह औलिया से इस्तिगासा में यही जो है वो लॉजिक दी जाती है, बेइनी यही लॉजिक मुशरिकीन मक्का के यहाँ थे, यानी रीज़न सेम है पीछे। इसलिए कुरान जब तबसरा करता है ना, अजीब बात यह है कि तर्जमा भी ठीक किया है मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब ने, ठीक है। इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाही इबादुन अम्सालुकुम, कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी तरह के बंदे हैं, इबादुन अम्सालुकुम, ठीक है। ये बहुत वाज़े आयत है ना, तुम्हारी तरह के बंदे हैं जिनसे तुम अल्लाह के अलावा दुआएं करते हो, तुम्हारी तरह के बंदे हैं। तो ये वही बात है कि ये बेसिकली नेक लोग थे, जो उनके यहाँ नेकी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने इसको वाज़े किया कि हाजियों को सत्तू जो है वो तैयार करके पिलाया कर। उसमें ये कहा जाता है कि बाद में जो है ना उन्होंने, अगरचे लात के बारे में मुख्तलिफ जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ लोगों ने कहा कि जी ये वहाँ से वो है अपना इला की मुअन्नस है, ठीक है। कुछ लोगों ने इसको और तरह से भी मतलब एक्सप्लेन किया है, जैसे ये लवा यलवी से है, ठीक है, और लात यलूतों से भी है, ठीक है। तो मतलब जैसे यहाँ इन्होंने कहा कि बाज़ अहले इल्म के नज़दीक लात जो है लाता यलीतों से मुश्तक है, जिसके माने हैं गर्दन मोड़ना, क्योंकि उसकी पूजा करने वाले उसकी तरफ अपनी गर्दनें मोड़ते और उसकी इबादत करते थे इस बिना पे, मतलब वो मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं। हमने कहा था कि उसमें एक कॉन्सेप्ट ये था। अच्छा, अब ये है कि कॉन्सेप्ट भी एक बुत के बारे में सब कबाइल के सेम नहीं है ना, जो अहले ताइफ थे वो उसको और तरह से लेते थे, ठीक है, अहले मक्का उसको और तरह से लेते थे। अहले मक्का के यहाँ जो गालिब कॉन्सेप्ट था लात मनात और उज़्ज़ा के बारे में वो अल्लाह की बेटियों का था, यानी जैसे फरिश्ते थे, फरिश्ते जो है वो उनको अल्लाह की बेटियां समझते थे, तो इस एतबार से उन्होंने इसको उसके साथ भी कनेक्ट कर रखा था कि उन फरिश्तों के साथ अब हमारा जो है वो कोई ताल्लुक तो कनेक्शन तो है नहीं, तो उनके नाम पर हम कुछ सिम्बल्स बना लिए यहाँ पर, ठीक है। तो वो बेसिकली इन बुतों के ज़रिए से फरिश्तों से इस्तिगासा कर रहे थे और फरिश्तों को वो अल्लाह की बेटियां समझ रहे थे, और वो बेटियां जो है वो अपने बाप की फिर बात नहीं टालती, या बाप अपनी बेटियों की जो है वो बात नहीं टालता, तो वो फिर इस तरह से पूरी उन्होंने साइंस बनाई थी। इसके ऊपर तो कुरान ने भी तबसरा किया है कि ये बात समझ नहीं आती कि अपने लिए तो बेटे तुम पसंद करते हो और अल्लाह को जब तुमने अलाट की तो तुमने बेटियां अलाट कर दी, तो इसके पीछे क्या साइंस है, ये तो कुरान ने भी तबसरा किया उन पर। अच्छा, इसके अलावा भी जो कुछ बुत हैं, मिसाल के तौर पे ही हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रवायत है, اچھا عجیب بات یہ ہے کہ کچھ جو محققین ہیں نا, کچھ محققین جو بریلوی حضرات میں سے ذرا زیادہ اس کو ثابت کرنے پہ لگے ہوئے تھے, تو وہ ان روایتوں کا بھی انکار کر گئے صحیح بخاری کی. وہ کہتے ہیں یہ روایتیں بھی ضعیف ہیں, یہ اتنی حد تک جانا جو ہے وہ درست نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو بت حضرت نوح کی قوم میں پوجے جاتے تھے بعد میں انہی کی عرب میں بھی عبادت ہونے لگی, چنانچہ ود جو ہے دومت الجندل میں بنو کلب کا بت تھا. یعنی انہوں نے, اب ظاہری بات ہے یہ دیکھیں نا کتنی تفصیلی انفارمیشن ہے فلاں کا, اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے, بنو کلب کا بت یہ تھا, سوا جو ہے وہ بنو حزیل کا بت تھا, ٹھیک ہے, اور یغوس جو ہے وہ مراد قبیلے کی شاخ بنو غطیف کا بت تھا, اور وادی جرف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے. یغوس جو ہے وہ بنو حمدان کا بت تھا, اور نصر قوم حمیر جو ہے وہ اس کی عبادت کرتی تھی جو ذوالقلا کی اولاد سے تھے. یہ ذوالقلا جو ہے یہ یمن میں تھا. تو یہ پانچوں جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے, ٹھیک ہے. جب ان پر موت آئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ جن مقامات پہ یہ بزرگ تشریف فرمایا کرتے تھے, یعنی جہاں وہ عبادت کرتے تھے وہاں ان کی مورتیاں بنا لو اور ان کا نام انہی بزرگوں کے نام پر رکھو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. اس وقت ان کی پوجا پاٹھ نہیں ہوتی تھی, لیکن جب وہ لوگ مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور لوگوں میں علم نہ رہا تو ان کی پوجا پاٹھ ہونے لگی. یعنی پہلی نسل نے تو یہ کام کیا کہ نیک لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی یاد میں صرف سٹیچوز کھڑے کیے, مجسمے, جیسے ہمارے ہاں بھی یادگار کے طور پہ مجسمے کھڑے کر دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب تو چونکہ اوور آل معاشرے کا رجحان یہ ہے کہ خدا کا ہی انکار کیے بیٹھے ہیں, تو مجسمے کو کیا انہوں نے خدا بنانا ہے, تو اب تو یہ ایک علامتی طور پر ہے. اب خیر شرک کی فارم بدل گئی ہے, اب اور طرح کا شرک آ گیا, انسان نے اپنے آپ کو پوجنا شروع کر دیا. اب اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اسٹیچو کو کیوں پوجوں, تو وہ اسے پاگل پن لگتا ہے. لیکن بہرحال دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو بت پرستی عام ہے انڈیا وغیرہ میں, لیکن دوسری نسل نے آ کے پھر جو ہے وہ ان کی پوجا شروع کر دی. تو یہ اس طرح سے بت پرستی قوم نو میں عام ہوئی تھی, اور وہی بت جو ہے وہ پھر قوم نو بھی میسوپوٹامیا میں تھی, شام کے علاقے میں, دجلہ اور فرات کے درمیان کی جو سرزمین ہے اس کو ہم میسوپوٹامیا کہتے ہیں. تو یہ ما بین نہرین اس کو کہتے ہیں. یہ پھر وہاں سے بت آئے عرب کے اندر اور عرب میں ان کی پرستش ہونے لگی. تو پیچھے یہ کانسیپٹس تھے, مطلب وہ بتوں کو کیوں پکار رہے تھے. اپنے پاس رکھا ہوا, اس کی ایک کاپی ہوتی تھی. ہاں, وہ ہر بت کی ایک کاپی جو ہے وہ خانہ کعبہ میں رکھتے تھے. تو وہ سیرت کی روایتوں میں یہی ہے کہ 360 کے قریب تھے, چھوٹے بڑے. اچھا, اس میں سے کچھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر بھی پڑے ہوئے تھے. اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے مسند احمد میں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ گئے اور کہا کہ اب بیت اللہ کا تو خیر دروازہ تھا نا, وہ تو بند رہتا تھا دور جاہلیت میں بھی, جو اندر تھے تو وہ تو اندر ہی تھے, کہ جو چھت پر ہیں کم از کم ان کا تو صفایا کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ آپ نیچے کھڑے ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پہ چڑھے کہ ہم چھت پہ جو ہے نا وہ جا کے بتوں کا صفایا کریں. لیکن حضرت علی جو ہے وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکے, ٹھیک ہے, وہ چھوٹی عمر کے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ میں نیچے کھڑاتا ہوں, آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ. تو پھر حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھے اور پھر وہ اس طرح سے اوپر چھت پہ پہنچے, اور پھر چھت پہ پہنچ کے جو ہے وہ اوپر کوئی بت وغیرہ پڑے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے پھر نیچے پھینک کے توڑ دی. لیکن یہ واقعہ اس وقت میں ہوا جب مطلب قریش کو اس کی خبر نہیں تھی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ممکن ہو سکتا تھا اس کو کیا. باقی جو بیت اللہ کے اندر تھے وہ تو فتح مکہ کے موقع پہ ہی توڑے, وہ تو ہمیں یہی ملتا ہے. تو خیر بہرحال اسی طرح سے یہ وہ غزوہ احد والی جو روایت ہے صحیح بخاری میں ہے 3039, تو اس میں بھی تذکرہ اس کا ہے, حبل کا تذکرہ ہے, ٹھیک ہے, اور عزہ کا تذکرہ ہے جو حضرت ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے جب اس کے بارے میں ذکر کیا تھا. جی,
بیت اللہ میں جو بت تھے مکہ میں,
ہاں بیت اللہ کی طرف،
ادھر جا کے بیت اللہ کے اندر،
بیت اللہ کے اندر تو نہیں، آپ یوں کہیں کہ حرم کے اندر، ہاں حرم کے اندر پڑھتے تھے، حرم
بہت اندر ہوتے تھے،
آپ بہت اندر ہوتے تھے۔ تو اب دیکھیں نا، قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں، مطلب اس میں ظاہری انداز قرآن کا یہی ہے کہ بت جو ہے وہ جیتی جاگتی شخصیات ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن یہ کہتا ہے نا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا اور وہ اس کی دعا سے غافل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگلی آیت کیا ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، قیامت والے دن جب ان کو جمع کیا جائے گا، یعنی لوگوں کو بھی اور ان کے بتوں کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے، تو وہ بت ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ پرسنالٹیز تھیں، تبھی تو انکار کریں گے، ورنہ بتوں کو کیا لگے، بتوں کو کیا لگے۔ تو اس طرح قرآن مجید کے بہت سے مقامات جہاں ظاہری طور پہ قرآن انہیں جیتی جاگتی شخصیات، یا اس میں یا تو فرشتے تھے یا پھر اولیاء اللہ تھے، سب سے پہلے اولیاء اللہ تھے، نیک لوگ تھے جن کے بت بنائے گئے، اور اچھا اس میں کچھ بد کردار لوگوں کی بھی بت بن گئے۔ جیسے ہمارے ہاں اب جیسے دیکھیں نا، کوئی دربار کا جو نظام ہے پورا مزار پرستی کا، اس میں تو یہی ہے کہ کچھ تو اللہ کے واقعتاً ولی تھے، جیسے جو ہے وہ اپنے حضرت علی حجویری علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے، اور ایسے نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، جن کے پھر قبروں کی پرستش شروع ہو گئی، حالانکہ ان کی تعلیمات نہیں تھیں، لیکن کچھ جو ہے نا وہ ایسی فضول قسم کے، کوئی چرسی افیونچی تھا، ٹھیک ہے، ننگ دڑنگ رہتا تھا، تو وہ جب فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی بھی قبر بنا ڈالی، کہیں کوئی گدھے کی بھی قبر بنا ڈالی، ٹھیک ہے، اس کے گرد بھی جو ہے وہ طواف شروع ہو گیا۔ تو یہ بھی ہے ہمارے یہاں، اور عجیب و غریب قسم کے نام ہیں۔ ہمارے ہاں ایک وہ مزار تھا، اس کا نام تھا کڑیوں والی سرکار، مطلب وہ حضرت کڑیاں تاکتے رہتے تھے، تو وہ جب فوت ہوئی ہے تو وہ ان کا مزار بن گیا اسی نام سے۔ یہ جو دو بت تھے نا صفا اور مروہ پہ، اصاف اور نائلہ کے نام سے، ان کے بارے میں معروف یہی تھا کہ یہ دو، ایک مرد اور ایک عورت تھی، ٹھیک ہے، اصاف مرد تھا اور دوسری نائلہ جو ہے وہ عورت تھی، تو انہوں نے حرم میں جو ہے وہ بدکاری کی اس کی حرمت کو، یعنی ایک تو بدکاری اور دوسری حرم کے اندر۔ تو ان کے بارے میں معروف یہ تھا کہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو یہ پتھر کے بن گئے، تو پھر بعد میں جو ہے وہ آنے والے زمانوں میں اس کی عبادت شروع ہو گئی، ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو مطلب یہ بھی ہوا ہے کہ پستی میں جب کوئی قوم گری ہے تو پھر انہوں نے بدکاروں کو بھی جو ہے، یعنی ایک تو یہ تھا کہ نیک لوگوں کو سے استغاثہ، پھر بدکاروں سے بھی شروع کر دیا اور اس کی توجیہات، جیسے ہمارے آج جو ہے وہ توجیہات جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا ایک عجیب بات آپ دیکھیں کہ یہ جو بت نکلے ہیں، اب ان سب بتوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ کانسیپٹ بھی ہمیں ہماری رہنمائی اسی طرف کرتا ہے کہ یہ اصل میں اللہ کے نیک بندے تھے، ویسے تو اہل حدیثوں کی طرح ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھے، اہل حدیثوں کی بھی ایک دلیل ثابت ہو سکتی ہے نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے، خیر بہرحال، تو یہ بیسیکلی نیک لوگ تھے۔ دیکھیں خدا کے ہاتھ بندے نہیں ہو سکتے، کبھی آپ سوچیں خدا کے ہاتھ کبھی بھی بندے نہیں، جس کے ہاتھ بندے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام ہے، وہ غلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ریپریزنٹ کر رہا تھا، جب شروع شروع میں ان کے بت بنائے گئے تو یہ اس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا تھا کہ یہ خدا کے غلام تھے، خدا کے بندے تھے۔ تو خدا کی بندگی، گہری بات ہے، پرانی قومیں آرٹ میں جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی تھیں، اپنے محسوسات کو، ٹھیک ہے، تصاویر کے ذریعے سے، اسٹیچوز کے ذریعے سے۔ خیر اب تو یہ پورا ایک فن بن گیا، ہمارے ہاں تو باقاعدہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں مصور نے کیا کیا جو ہے وہ اس تصویر کے ذریعے سے آپ کو میسج کنوے کیا۔ تو یہ بیسیکلی اللہ کے نیک بندے تھے، پھر ان کی جو ہے وہ پرستش شروع ہو گئی بعد والے زمانوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں یہاں مدینہ کے اندر تو سب سے پہلے آپ نے قباء میں جو ہے وہ قیام کیا، بلکہ لوگ جو ہے وہ قباء میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، یعنی پتہ چل گیا تھا کہ آپ وہاں سے نکل پڑے تو قباء میں آ کے جو ہے وہ انتظار کرتے تھے۔ تو حرہ ایک مقام کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں تک آتے تھے، بلکہ واقعہ حرہ معروف بھی ہے بعد میں جو ہے جب یزید کے زمانے میں جو ہے نا جب وہاں جنگ کا میدان سجا اور کافی قتل و غارت وغیرہ ہوئی، تو لوگ جو ہے وہ صبح کو آتے تھے، پھر جب دھوپ چڑھ جاتی تھی تو واپس ہو جاتے تھے، اس طرح سے لوگوں کا معمول تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک یہودی جو ہے وہ اپنے کسی ٹیلے پہ چڑھا، تو اس نے دور سے دیکھا کہ مطلب کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی خبر تھی کہ آپ نہیں آنا ہے، تو اس نے پھر چیخ لگائی اور مسلمان پھر جو ہے وہ دوڑے ہیں ہتھیار لگا کے اور حرہ کے دامن میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو پہلا قیام کیا ایک کھجور کے درخت کے نیچے، ٹھیک ہے، اور حضرت ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اب اکثر لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے، یعنی اکثر لوگوں نے دیکھا نہیں ہوا تھا، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کون ہے، یہاں تک کہ جب جو ہے وہ دھوپ زیادہ بڑی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ دھوپ لگنے لگی ہے، تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی چادر سے اللہ کے رسول کے سر پہ سایہ کیا، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر لوگوں نے پہچانا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عوف، ان کے جو خاندان تھا بنو عمر بن عوف، ان کے خاندان میں ان کے سردار کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام کیا۔ تو بعض اوقات مہمان نوازی میں لوگ بڑھ بھی جاتے تھے، تو پھر ایک صحابی تھے سعد بن خیسمہ، ان کی حویلی ذرا بڑی تھی، تو وہاں لوگوں کو جمع کر لیا جاتا تھا، بلکہ وہ جو سعد بن خیسمہ کی حویلی تھی اس کو بیت العزاب کہتے تھے، کنواروں کا گھر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اولاد نہیں تھی، حویلی بڑی تھی اولاد نہیں تھی، تو جو مہاجرین آتے تھے تو کہیں ان کو جگہ نہیں ملتی تھی، تو وہ کہتے تھے میری حویلی میں آ جاؤ، تو ایک طرح سے وہ ایک رہائش گاہ یا مہمان خانہ یا ضیافت کی جگہ بن گئی تھی مہاجرین کے لیے۔ تو اللہ کے وسلم کے جب زیادہ مہمان ہو جاتے تھے تو آپ بھی وہاں پہ قیام فرماتے تھے، حضرت سعد بن خیسمہ قیام۔ خیر بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے وسلم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، تو وہ بھی تقریباً کوئی چند دنوں کے بعد آ کے مدینہ میں آپ وسلم کے پاس قباء میں ہی مل گئے، قباء میں مل گئے۔ تو قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بھی تعمیر کی، یہاں پہ مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری ان کا کنواں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول وسلم نے جب قیام کیا تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں کیا تھا۔ یہ پیچھے سے یہ جو رشتہ جبل احد کی طرف جا رہا ہے، احد کے پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، تو یہ نیچے قباء ہے، یہاں پر یہاں قباء میں آپ وسلم نے قیام کیا تھا، اور یہاں پہ پھر جو ہے وہ آپ نے مسجد بھی بنائی تھی۔ تو نیچے ہی جو ہے وہ یہ سعد بن خیسمہ کا گھر ہے، اور اس سے نیچے کلثوم بن ہدم کا گھر ہے۔ تو رہتے آپ کلثوم بن ہدم کے ہاتھ تھے، لیکن جب لوگ بڑھ جاتے تھے تو پھر سعد بن خیسمہ کے ہاتھ چلے جاتے تھے۔ قباء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا قیام کیا، اس کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف ہے، مختلف روایتیں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو ہے وہ 21 دن تک قیام کیا، بعض نے 3 دن کا بھی تذکرہ کیا، خیر بہرحال، بعض نے 10 دن کا بھی، بعض نے 18 دن کا بھی۔ تو قباء میں جو ہے وہ اللہ کے وسلم کا معمول بعد میں بھی رہا، چونکہ یہ وہ پہلے لوگ تھے اہل مدینہ میں سے جنہوں نے اللہ کے وسلم کی مہمان نوازی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک چکر لگایا کرتے تھے اور وہاں پہ 2 رکعت نفل نماز مسجد قباء میں جا کے پڑھتے تھے، بلکہ یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، المسجد اسس علی التقوی، یا اس مسجد کے رہنے والوں کی قرآن نے تعریف کی کہ وہ بہت پاکیزہ ہے، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو قباء میں جا کے 2 رکعتیں پڑھے تو عمرے کے برابر ثواب ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی یہاں ہی آ کے ملے تھے، تو ان کا پہلا تبصرہ یہ تھا کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ خیر بہرحال بعد میں وہ پھر ایمان لے آئے، اور پہلی چیز جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بعد میں وہ روایتوں میں نقل کرتے تھے کہ پہلا کلام جو میں نے آپ سے سنا اور محفوظ کیا وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سو رہے ہو۔ تو یہ چار باتیں میں نے آپ سے سنی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو پھر ایمان لائے تھے، لیکن شروع میں ایمان لے آئے تھے، شروع میں ایمان لے آئے عبداللہ بن سلام جو ہے۔ پھر قباء سے اللہ کے رسول وسلم کی، یعنی آپ وہاں 3-10 دن یا جتنے دن بھی 18-20 دن ٹھہرے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی آمد جو ہے وہ مدینہ میں ہوئی مسجد قباء تعمیر کرنے کے بعد۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ استقبال کیا، خوب استقبال کیا، غلاموں نے، بچوں نے، عورتوں نے، چھتوں پہ چڑھ کے، ٹھیک ہے۔ وہ بعض روایتوں میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے نا کہ جو بچیاں جو اشعار جو ہے وہ گنگنا رہی تھیں، تالا البدر علینا، ٹھیک ہے۔ راستے میں یہ بھی ملتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آپ کو بتلایا گیا، تو اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، تو لیکن اس نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، کہنے لگے کہ یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جن کے لیے آئے ہیں ان کے پاس جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا، لیکن خزرج کے جو سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ، تو انہوں نے معذرت کی، کیونکہ وہ ان کے قبیلے سے تھا، کہ اللہ کے وسلم ہم نے آپ کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں طے کر لیا تھا کہ اس اور خزرج دونوں مل کے اس کو بادشاہ بنائیں، تو یہ امید لگائے بیٹھا تھا، تو آپ کی آمد سے جو ہے وہ اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، تو اس لیے یہ محسوس کر رہا ہے، تو آپ اس کی باتوں کو محسوس نہ کریں۔ تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے چل پڑے۔ آپ جس اونٹنی پہ سوار تھے، اب لوگوں کی، بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جہاں یہ اونٹنی جو ہے وہ جا کے رک جائے گی میں نے وہاں پہ قیام کرنا ہے، یہ اللہ کے حکم سے۔ تو اونٹنی نے ایک کھلی جگہ پہ جا کے جو ہے وہ وہاں جا کے رکی اور وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کی جگہ ہے، تو بتایا گیا کہ دو یتیم بچے تھے، ساحل اور سہیل، جو عمر کے بیٹے تھے، یہ ان کی جگہ ہے۔ تو ان کے والد تو فوت ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے جو سرپرست تھے ان سے وہ جگہ خرید لی، اگرچہ انہوں نے ڈونیٹ کرنی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ تو وہ خالی جگہ جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کی گئی۔ وہاں کچھ کھجوروں کے درخت تھے، جھاڑ جھنکار تھی اور بے آباد سی جگہ تھی، بلکہ کچھ پرانی قبریں بھی تھیں، تو ان کو صاف کیا گیا اور پھر اس کے بعد وہاں مسجد نبوی کی جو ہے وہ تعمیر کی گئی۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلی لاسٹ پکچر میں، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال میں سے بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام کیا، بلکہ یہ بھی روایتوں ملتے ہیں بالائی منزل میں۔ تو گویا جو سیکنڈ فلور کا کانسیپٹ تھا عربوں میں تھا، دو منزلہ گھر بھی ہوتے تھے، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے رہیں، ہم اوپر رہتے ہیں، تو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ اوپر رہیں، ٹھیک ہے، تو میں نیچے رہتا ہوں، کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ ملنے جلنے کے لیے، میل ملاقات کے لیے آنا ہے، تو اوپر آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو پھر وہ بڑے دبے پاؤں چلتے تھے کہ مطلب نیچے آواز نہ آئے۔ تو خیر بہرحال ایک مرتبہ یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پانی کا مٹکا انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اب ظاہری بات ہے چھتیں ہماری طرح کی تو تھیں نہیں، عام طور پہ کھجور وغیرہ کی اور اس طرح کی چھتیں ہوتی تھیں، اس کے اوپر مٹی کی لیپا پوتی کر دیتے تھے، تو وہ پانی کا مٹکا جو ہے وہ گر گیا، ٹوٹ گیا، تو وہ پانی جو ہے وہ ظاہری بات ہے نیچے ٹپکے گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایک ہی لحاف تھا، تو ہم نے وہ لحاف پانی کے اوپر ڈال دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ لحاف جو ہے اس پانی کو چوس لے۔ تو خیر باہر اس طرح سے وہ لوگ اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ جو ہے وہ مطلب آرام اور سکون پہنچا سکے، اس کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ کھانا بھی جو ہے وہ بھجوا دیا کرتے تھے، مطلب فوری طور پہ تو مہمان نوازی وہی لوگ کرتے تھے، ام ایوب انصاری اور حضرت ابو ایوب انصاری۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے کھانا بھجوایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں پیاز یا لہسن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا واپس کر دیا، مطلب جب وہ لینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا تھا، تو وہ پھر دوبارہ آئے ہیں اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب کھانا پسند نہیں آیا تو لیکن اللہ کے وسلم نے کہا کہ نہیں اصل میں اس میں پیاز تھا، لہسن تھا۔ تو میں ہر جبریل سے میں نے مکالمہ کرنا ہوتا ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے، اور مطلب نفاست دیکھیں آپ، نفاست۔ تو اللہ کے رسول لہسن اور پیاز استعمال نہیں کرتے تھے، تو کھانے میں بھی بہت انتخاب تھا، مطلب اتنی سی چیز بھی جو ظاہری بات ہے چیزیں تو حلال ہی تھیں، لیکن یہ ہے کہ نہیں اس میں بہت پک اینڈ چوز تھا۔ تو پھر وہ پھر اہتمام کرتے تھے کہ آپ کے کھانے میں لہسن اور پیاز نہ ڈالیں۔ حضرت زید جو ہے وہ آپ کے لیے کھانا لے کے آتے تھے، حضرت زید بن ثابت جو انصاری صحابی ہیں، کبھی دودھ آ جاتی اور اس کے ساتھ روٹی بھی آ جاتی تھی، کبھی کو گھی میں جو ہے وہ سرید وغیرہ تیار کر کے لے آتے تھے۔ سعد بن عبادہ جو خزرج کے سرداروں میں سے تھے، وہ بھی سرید اور گوشت وغیرہ پیالے میں ڈال کے لے آتے تھے۔ تو کافی لوگ آپ کی مہمان نوازی، یعنی کھانا کافی لوگوں کی طرف سے آ جاتا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو شریک کر لیتے تھے اور لوگوں کو بھی بلوا لیتے تھے۔ تو کوئی آتا ہے روایتوں میں کہ 7 ماہ تک آپ نے قیام کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ تو مدینہ میں استقبال ہوا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا، پھر اس کے بعد ضیافت وغیرہ ہوئی لوگوں کی طرف سے 7 ماہ۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینہ میں مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے ایک اور کام آپ نے کیا کہ حضرت زید اور ابو رافع کو بھیجا تھا کہ آپ کی بیٹیوں کو لے آئیں، اور حضرت سودا سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا، حضرت سودا بھی ابھی پیچھے تھی، تو وہ پھر حضرت زید بن ثابت اور ابو رافع گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی لے آئے اور حضرت سودا کو بھی لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ دیے تھے، 500 درہم دیے تھے، پھر ساتھ میں حضرت ابو بکر نے کہا کہ عائشہ کو بھی لے آنا، اور حضرت ابو بکر کی جو اہلیہ تھی ام رومان ان کو بھی لے آنا، تو وہ بھی وہ پھر لوگ آ گئے۔ تو سب سے پہلے جن کی پیدائش ہوئی ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے ہجرت کے بعد، اور سب سے پہلے جن کی وفات ہوئی وہ عثمان بن مزون تھے ہجرت کے بعد۔ تو خیر یہ وہ جگہ تھی حضرت سہل اور سہیل کی جہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے۔ یہاں یہ جو چونکہ کھلا ایریا تھا، کچھ جھاڑ جنگار تھا، کچھ خالی جگہ بھی تھی، کھیت کھلیان بھی تھا، تو یہاں حضرت مصعب بن عمیر پہلے سے نماز پڑھاتے تھے اس خالی جگہ پہ، عجیب بات یہ، اور جمعہ وغیرہ فرض ہو چکا تھا تو وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے، وہاں ہی جا کے اونٹنی بیٹھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر وہاں جب شروع کی ہے تو اس میں خود بھی حصہ لیا۔ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ 10 دینار میں یہ جگہ خریدی گئی تھی، تو حضرت ابو بکر نے اس کی قیمت ادا کی۔ تو یہ پہلی ہجری کا ہی واقعہ، پہلی ہجری کا ہی ہے۔ ہاں جگہ سستی تھی، شاید استعمال میں نہیں تھی اس لیے یہ وجہ بھی تھی، لیکن جگہ زیادہ بھی نہیں تھی، ایکسٹینشن زیادہ بعد میں ہوئی ہے۔ ہاں پہلے جو مسجد تھی وہ بہت چھوٹی سی تھی۔ تو مسجد کا جو رخ تھا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں جی اس کا آگے محراب کا، وہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا تھا، کیونکہ مکہ میں تو یہ ممکن تھا کہ آپ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ کر لیں، لیکن مدینہ میں یہ ممکن نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھتے ہوئے اس کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رکھا۔ تو مسجد کے جو دروازے تھے ان کے کواڑ بھی نہیں تھے، مطلب بس انٹرنس کی جگہ بنا دی گئی تھی لیکن کواڑ نہیں تھے دروازوں کے۔ کھجور کے تنوں کے ستون تھے، تو کھجور کی شاہوں کی چھت ڈال دی گئی۔ تو صحابہ نے اسے پلستر کرنے کو کہا کہ ہم اس کو مٹی سے لیپا پوتی کر دیتے ہیں، تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر نہیں ہوئی۔ مطلب اس کی وہ تو بعد میں پھر ایکسٹینشن میں چیزیں ہوتی رہیں۔ خیر بات، ہاں انٹرسٹ کو دوسری طرف رکھنے کے لیے، ہاں नहीं नहीं हाँ नहीं 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 लेपा पोती तो मना नहीं है, लेपा पोती तो मना नहीं है, लेकिन यह है कि एक सेंस, तो दीवारें जो थी ये कच्ची ईंटों की थी, दीवारें कच्ची ईंटों की थी। तो हज़रत शेखैन जो है ना, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के ज़माने में भी तर्ज तामीर यही रहा, लेकिन यह है कि एक्सटेंशन हो गई, एरिया बढ़ गया था, ठीक है। हाँ, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो है वो फिर आके असर नो तामीर हुई, फिर दीवारें भी मुनक्कश हुई और पत्थर और चूने की बनाई गई, सुतून भी जो है वो मुनक्कश थे और पत्थरों के थे, पहले तो खजूर के तनों के थे, और छत भी फिर सागवान की लकड़ी की बनाई गई। फिर उसके बाद से फिर बहुत बेहतरी आती रही। खैर बार, तो ये बेसिकली मस्जिद जो थी ना, ये मस्जिद भी थी और कम्युनिटी सेंटर भी था, यानी मुसलमानों की जंगों के बारे में जो मुशावरत होती थी वो भी मस्जिद में होती थी, इवन के अदालती फैसले वो मस्जिद में हो रहे थे। हाँ, ये था कि हुदूद वगैरह का क्याम मस्जिद में नहीं था, सारी बात है, हद कैसे कायम कर सकते हैं वो मुश्किल था। हाँ, बाकी ये था कि लोग मस्जिद में आके सो जाते थे, वही मस्जिद जो है वो मदरसा भी थी, तालीम की जगह भी थी, यानी एक तरह से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी था, तो एक तरह से कम्युनिटी सेंटर था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता है कि ये यंग थे और मस्जिद नबी में आके सो जाया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन मसूद अगरचे कहते हैं कि मस्जिद में सोना मकरूह है, वो शायद इस कॉन्टेक्स्ट में कि अब जिसकी बीवी बच्चे हैं वो मस्जिद में आके तो सोच घर में ही सोए, फिर ठीक है, मतलब घर बाहर से जान तो ना छुड़ाए। बल्कि एक वाक्या मिलता भी है, अल्लाह के रसूल हज़रत फातिमा के यहाँ गए तो पूछा अली किधर है, तो उन्होंने कहा बस को रंजिश हुई है, कोई इख्तलाफ हुआ है, तो वो घर से निकल गए, तो आप सल्लम ने किसी को भेजा ज़रा देख के आओ, तो वो ढूंढते ढूंढते मस्जिद में निकल गया, देखा कि जी वो तो मस्जिद में सो रहे हैं, तो वो फिर वापस आए अल्लाह के सल्लम को बताया, तो आप सल्लम वहाँ फिर मस्जिद में गया, फिर उनको उठाया, तो वो मट्टी में लेटे हुए थे ना, तो उसी से फिर वो आपका नाम मारूफ हुआ ना, आपने कहा था कि अबू तो आप खड़े हो जाओ, तो खैर बार, तो ये आम था, मतलब लोग जो है वो मस्जिद में जाके सो जाया करते थे। फिर असाब सुफा का तस्करा मिलता है, ये कोई 70 के करीब लोग थे, मस्जिद में एक चबूतरा बनाया गया था, तो उस चबूतरे में जो है उसके ऊपर जाके ये लोग बैठे रहते थे, वहीं मस्जिद में ही सो जाया करते थे। तो औरतें भी मस्जिद में आती थीं, नमाज के लिए आती थीं, अलहदा से उनकी जगह थी, पहले मर्दों की सफ़ होती थी, फिर पीछे बच्चों की, फिर उसके पीछे औरतों की सफ़ होती थी। एक सियाफाम लोंडी का भी तस्करा मिलता है कि जो मस्जिद में मस्जिद की सफाई करती थी, बल्कि आता है रवायतों में कि उसकी रात निसफ रात को उसकी वफ़ात हो गई, तो आप सल्लम ने उसको एक मरतबा नहीं देखा, तो पूछा तो साहबा ने कहा हमने तो उसको दफना दिया, आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, तो आपने फिर जाके उसकी जनाजा पढ़ी। तो ये था, औरतों का भी मस्जिद में आना जाना था, नमाज जनाजा भी पढ़ लिया जाता था। सही मुस्लिम की रवायत में है कि एक खातून बैजा, उनके दो बेटों का जनाजा मस्जिद में पढ़ा गया, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने साथ में दो हुजरे भी तामीर करवाए थे मस्जिद के साथ, एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का था और एक हज़रत सौदा का था, फिर बाद में उसमें एक्सटेंशन भी होती रही। फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में ये अजवाज के जो हुजरे थे ये ख़त्म कर दिए गए और मस्जिद का हिस्सा बना दिए गए, ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लम का जो मेम्बर था वो भी 654 तक बाकी रहा, जो आप सलम के लिए बनवाया गया था, फिर बाद में आग लगी थी और उसमें वो फिर जल गया था। तो बार अब तो खैर बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो गई है मस्जिद नबी, कैसे क्या बन गई है, अब तो कहा जाता है कि जी तकरीबन सारा मदीना उसके अंदर आ गया जो आप सलम के ज़माने में था, मस्जिद नबी में आ गया। तो इस वक्त कोई तकरीबन 7 से 8 लाख लोग मस्जिद नबी और उसके इहाते में सेहन में नमाज पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़ी जगह है। ये तो हुजरात का तस्करा तो हो गया। खैर बहरहाल, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का पहले जो है वो बातचीत हज़रत मुतिम बिन आदि से हुई हुई थी, तय हुई थी। जब आप सलम के साथ बातचीत चली है तो हज़रत अबू बकर गए हैं, फिर ان کے گھر گئے اور ان کے والدین سے بات کیا تو انہوں نے کہا, وہ تو ابھی ظاہری بات ہے ایمان نہیں لائے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر آپ کا گھرانہ مسلمان ہو گیا, تو آپ کی طرف اگر ہمارا رشتہ ہو گیا ہم تو پہلے خود ہی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا خراب ہو جائے گا, تو ہم بھی رشتہ توڑنا چاہتے ہیں. تو وہ خیر روایتوں میں آتا ہے کہ چونکہ حضرت ابو بکر وادی کی بہت پاسداری کرتے تھے تو انہیں یہ تھا کہ پہلے میں ان سے پتہ کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت سے پہلے, تو وہ وہاں گئے تھے. خیر بہرحال وہ انہوں نے خود ہی انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر نے بھی سوچا کہ کام آسان ہو گیا. تو متم بن عدی کے بیٹے تھے جبیر, ان کی طرف رشتہ طے تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. حضرت جبیر بن متم تو پھر بعد میں ایمان بھی لے آئے نا. مسجد نبوی کے قیام کے بعد مواخات یعنی برادرہڈ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں میں باہمی مواخات قائم کی. اچھا اس میں کہا جاتا ہے کہ مہاجرین میں بھی مواخات قائم ہوئی تھی, لیکن مدینہ میں جو ہے نا یہ مشکل ہے کہنا کہ مہاجرین میں مواخات قائم ہوئی تھی. مکہ میں البتہ مہاجرین میں مواخات قائم ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ مطلب ایک دوسرے کا جو ہے وہ دھیان کریں, وہ تو ان کے مواخات قائم کیا کرتے تھے. لیکن جو مدینہ میں مواخات قائم ہوئی ہے وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوئی ہے, جو مکہ میں تھی وہ مہاجرین اور مہاجرین کے درمیان تھی. تو یہ کوئی آتا ہے روایتوں میں کہ یہ کوئی 90 افراد تھے
مکہ
میں, ہاں آپس میں قائم کی گئی تھی, یعنی دو دو ساتھی بنا دیے گئے تھے کہ بھائی تم نے اس کا دھیان رکھنا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک کو بڑا بنا دیا نا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا اٹیچ کر دیا. تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی, مطلب اس کا بڑا فائدہ ہوتا تھا, بڑا فائدہ ہوتا تھا. اب جیسے دیکھیں نا حضرت عثمان بن مزون اور سعد بن ابی وقاص, تو حضرت عثمان بن مزون کمزور تھے, سعد بن ابی وقاص ذرا تکڑے بھی تھے, بعد میں وہی فاتح مصر بھی بنے سعد بن ابی وقاص حضرت عمر کے زمانے میں. تو حضرت عثمان بن مزون جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے وہ ایک قریشی سردار نے جو ہے وہ تشدد کیا, تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب پتہ چلا تو وہ گئے اور انہوں نے جا کے اس کی ناک توڑ دی. اگرچہ حکم یہی تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ باندھ کے رکھنے ہیں, لڑائی نہیں کرنی, لیکن پھر بھی کبھی کبھار کو غیرت میں آ کے نا جو تگڑا ہوتا تھا وہ پھر بدلہ لے لیتا تھا اپنے طور پہ. تو اس کا ایک فائدہ تھا, ٹھیک ہے, وہ قبائلی جو ہے نا اس نظام کے اندر اس کا فائدہ تھا کہ ایک کمزور کے ساتھ ایک تگڑا بندہ لگا دیا, ٹھیک ہے, مالی اعتبار سے یا اپنے سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے, تو وہ پھر اس کو ایک حمایت مل جاتی تھی. تو یہ مواخات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں بھی قائم کی اور اس کا بڑا فائدہ ہوا, سوشلی بڑا فائدہ ہوا. یعنی پرسیکیوشن ختم تو نہیں ہوئی لیکن بہت حد تک کنٹرول بھی ہو گئے. اور یہی کام جو ہے وہ پھر مدینہ میں آ کے ہوا, ٹھیک ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ سعد بن ربیع ان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ مواخات قائم ہوئی, سعید بن زید اور ربیع بن کعب میں ہوئی, سعد بن ابی وقاص اور محمد بن مسلمہ میں ہوئی. تو اس طرح سے 90 کے قریب افراد تھے اور یہ بھی پہلی ہجری میں ہو گیا یہ مواخات کا نظام. تو ہم نے شاید وہ واقعہ ڈسکس کیا تھا نا کہ سعد بن ربیع جو ہے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو پیشکش کی تھی کہ میرا آدھا مال آپ کا اور میری دو بیویاں ہیں, جس کو چاہتے ہو اس کو طلاق دے دیتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لو. تو انہوں نے کہا نہیں, بس صرف بازار کا راستہ بتا دیں, بازار کا راستہ بتا. تو ابھی چند ماہ نہیں گزرے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے وہ شادی کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, اللہ کے رسول نے کہا اچھا کتنا حق مہر دیا, تو کہنے لگے 15 گرام سونا, ٹھیک ہے, ایک نوا تھا, نوا 15 گرام سونا بنتا ہے, مطلب ایک تولہ سونا سے زیادہ تھا. تو مطلب یہ ہے کہ چند ماہ میں انہوں نے تجارت سے جو ہے وہ اتنا کچھ کما لیا, خالی ہاتھ ہے, خالی ہاتھ ہے, کچھ بھی نہیں. نیکسٹ میثاق مدینہ ہے. میثاق مدینہ جو ہے یہ معاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ کیا تھا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں 3 فریق تھے, یعنی معاہدہ جو ہے بیسیکلی ایک نہیں تھا, دو تھے. ایک مہاجرین اور انصار کے درمیان تھا اور ایک جو ہے مسلمانوں اور یہود کے درمیان تھا. یہ بیسیکلی دو معاہدے تھے. تو اس کی جو شکے وغیرہ اگر آپ دیکھیں کوئی 52 کے قریب اس کے آرٹیکلز ہیں میثاق مدینہ کے, تو یہ بات درست معلوم ہوتی ہے اس میں کچھ شکوں کا تعلق صرف مہاجرین اور انصار سے, یعنی ان کے درمیان بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہوا ہے. جو یہود کے ساتھ تھا اس کا مقصد تو تھا, یعنی جو مہاجرین اور انصار کا تھا اس کا مقصد تو برادرہڈ تھا, آبجیکٹو تھا, مطلب سوشلی ان کو سٹرینتھن کرنا مقصود تھا. لیکن جو یہود کے ساتھ تھا اس کا مقصد جائنٹ ڈیفینس آف مدینہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ جو معاہدہ کیا, اب اس میں کچھ شکے ایسی تھیں کہ جس میں ایسے لگتا ہے کہ یہود نے دب کر جو ہے وہ معاہدہ کیا ہے. اچھا, صلح حدیبیہ میں مشرکین نہیں دبے, وہاں صاف نظر آتا ہے کہ جیسے مسلمان دبے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھی تھا اللہ کے وسلم کو کہ ہم کیوں دب کے معاہدہ کریں. ٹھیک ہے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر وہ معاملہ خیر رفع دفع ہو گیا. لیکن یہاں اس معاہدے کی شکی اگر آپ پڑھیں, بلکہ انہوں نے دی ہیں یہ جو سیرت کا انسائیکلوپیڈیا ہے دارالسلام کا, تو انہوں نے 52 کے قریب جو آرٹیکلس تھے ان کا ترجمہ کیا. ٹھیک ہے, تو اس میں اب یہ بھی شک تھی کہ ایک تو مسلمان اور یہودی مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے, اور ایک یہ بھی تھا کہ اگر اختلاف ہو جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس میں چیف جسٹس ہوں گے یہودیوں میں, اور اگر مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہوتا ہے. تو اس میں بعض لوگوں نے جو ہے وہ توجیہ یہ کی ہے کہ جو یہودیوں نے دب کے معاہدہ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ آئے ہیں اور آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی ہے, تو اس کو بیت المقدس کے رخ پہ رکھا, تو یہودیوں کو یہ لگا کہ یہ اصل میں ہمارے دین پر ہے. اچھا, اس میں بڑی حکمت تھی, یہ جو تحویل قبلہ نہیں ہوا اس میں بھی بڑی حکمت تھی. 16.5-17 ماہ تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہلے دن سے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے تھے. تو اس میں حکمت یہ تھی کہ یہودی جو ہے نا ان کے لیے ایک ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر پیدا ہو گیا مسلمانوں کے لیے کہ دیکھیں یہ اپنے آبا و اجداد کے قبلے کو چھوڑ کے ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں, تو یار یہ تو مطلب ہم سچے ثابت ہو رہے ہیں. مطلب وہ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, کہ ہم عربوں کو نہیں کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں تو تم غلط ہو. تو وہ اس لیے انہوں نے شروع میں وہ معاہدہ دب کے بھی کر لیا. پھر جب مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو گئے 16-17 ماہ میں, ٹھیک ہے, مارکیٹ پہ بھی وہ چھا گئے جو تجارتی منڈی تھی, اور پھر یہ بھی معاملہ تھا کہ جی بنو کینکا وغیرہ یا جو ان کو بھی جو ہے وہ یہاں سے مدینہ سے انہوں نے آؤٹ کر دیا مسلمانوں نے, ان کی ایک سازش کی وجہ سے وہ ان کو خیبر جو ہے وہ بھیج دیا گیا تھا. تو اس سے اب جو ہے وہ پھر یہودیوں کا معاملہ بھی تھوڑا دبنا شروع ہو گیا. تو یہ بیسیکلی پیچھے فیکٹر تھا, ورنہ وہ اتنے سیدھے نہیں تھے کہ دب کے معاہدہ کرتے. انہوں نے اپنا فائدہ دیکھا, لیکن اللہ نے خیر بہرحال ان کی مت مار دی. ٹھیک ہے, اور انہیں سمجھ نہیں آیا کہ فیوچر میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. خیر بہرحال یہ تو مختلف جو آپ کہہ لیں کہ جی جو خاندان تھے ان کے کیا مقامات تھے, یا انہوں نے نقشے میں اس کا تذکرہ کیا ہوا. یہ مسجد نبوی ہے, یہ مسجد نبوی ہے, یہاں پہ یہ بنو قریظہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بنو قینقاع ہے. بنو قینقاع سب سے پہلے نکالے گئے, یہ سب سے پہلے نکالے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بنو نذیر نکالے گئے, یہ نیچے بنو نذیر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پیچھے جو ہے وہ بنو قریظہ ہیں. پھر بنو نذیر نکلے, پھر اس کے بعد بنو قریظہ نکلے. یہ کعب بن اشرف کا قلعہ ہے, ٹھیک ہے, جس کو قتل کروایا گیا تھا, چونکہ یہ اللہ کے وسلم کی حج کرواتا تھا نا, یہودیوں کے سردار میں سے تھا. یہ مسجد قباء, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہے وہ اوپر مسجد نبوی ہے. تو یہ ذرا سائڈ پہ تھے تینوں جو ہے, یہ یہودی جو ہے وہ مدینہ سے ذرا سائڈ پہ آباد تھے. تو لیکن اور بھی کچھ قبائل جو ہے یا کچھ خاندان ذرا بکھرے ہوئے تھے مدینہ میں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مدینہ میں کوئی 21 کے قریب مساجد تو بن گئی تھی. ٹھیک ہے, 21 کے قریب, تو یہ بہرحال تھا. 8-10 جو ہے وہ کنویں تھے, 21 کے قریب مساجد تھیں. بعد نے یہ بھی کہا کہ 40 تک پہنچ گئی تھی, لیکن بہرحال جی
وہ جو مساجد تھے
ہاں
کوئی اور
تھے ظاہر ہاں ظاہر بات ہے جیسے قبا کی مسجد تو معروف ہے نا قبا تو اللہ کے رسول جاتے بھی تھے نا قبا والے تو اپنی جگہ ہی نماز پڑھتے تھے عسکری قوت اچھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا مدینہ آمد کے بعد کہ مسلمانوں کو عسکری طور پہ مضبوط کیا یعنی اس چیز کو فوکس کیا اور جو اسلحہ وغیرہ استعمال ہوتا تھا ایک تو تلوار تھی نیزہ تھا تیر تھا کمان تھی منجنیق اور دبابہ بھی آپ نے استعمال کی اس کا تذکرہ ہم نے کیا نقل و حمل کے لیے اس وقت گھوڑا تھا یا اونٹ تھا تو گھڑ دوڑ جو ہے وہ اللہ کے رسول وسلم کرواتے تھے باقاعدہ گھڑ دوڑ کرواتے تھے تاکہ لوگوں کی تربیت ہو گھڑ سواری باقاعدہ سکھائی جاتی تھی اور اس کے بھی مقابلے ہوتے تھے یہ تلوار اور نیزہ بازی کے یعنی وہ روایتوں میں آتا ہے نا کہ اللہ کے وسلم نے حبشی جو ہے وہ مسجد میں کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کا کھیل دکھایا تو وہ کھیل اسی سے رہے تھے تلوار اور نیزہ بازی جو تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عربوں میں جو ہے نا قلعہ توڑنے کی مہارت نہیں تھی مطلب وہ تلوار کے اور نیزے کے اس کے دھنی تھے تیر اندازی بھی بہت اچھی کر لیتے تھے لیکن یہ قلعوں وغیرہ سے کیونکہ اس قسم کی جگہ انہوں نے نہیں لڑی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی فوکس کیا کیونکہ یہودیوں نے جو ہے وہ قلعے اور گھڑیاں بنائی ہوئی تھیں خیبر میں بھی ان کا قلعہ تھا جیسے مرب کا اور یہاں پہ یہودیوں کا مدینہ کے جو ہے وہ مضافات میں جیسے قاب بن اشرف کا قلعہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں کو توڑنے کی معلومات حاصل کی اور باقاعدہ اس کے لیے بھیجا عروہ بن مسعود ثقفی کو غیلان بن مسلمہ ثقفی کو اور دیگر صحابہ کو جرش ایک مقام تھا کہ وہاں سے وہ یہ جدید اسلحہ لے کے آئیں پھر فوج کی تنظیم کی اگرچہ زمانہ جاہلیت سے ہی عرب چونکہ لڑتے چلے آ رہے تھے اور منظم انداز میں لڑتے تھے یعنی آرگنائزڈ آرمی تھی ان کی پانچ حصے ہوتے تھے فوج کے اس میں جو ہے وہ اللہ کے رسول وسلم خود ہاتھ میں چھڑی لے کے صفوں کو سیدھا کرتے تھے یہ بات آتی ہے روایتوں میں جو ہے قرآن نے بھی تذکرہ کیا بنیان مرسوس کا سیسا پلائی دیوار یعنی ڈسپلن کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا یہ بہت ضروری ہے خیر ابھی طالبان کو اس طرف توجہ ہوئی ہے اور اب وہ اپنی آرمی کو کیا کر رہے ہیں ٹرین کر رہے ہیں ٹرین آرمی باہر ڈفرینٹ ہے مطلب وہ جب جھاڑی ہوتی ہے تو اس کا اپنا ایک روب ہوتا ہے ایک سٹائل ہوتا ہے پہلے تو وہ پگڑی ٹوپی میں لڑ رہے تھے نا لیکن یہ ہے کہ وہ لڑنا تو جانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال ٹریم آرمی کا اپنا ہی روب ہوتا ہے تو اب انہوں نے جیسے وہ البدر کے نام سے ایک بنایا ہے 313 کا ایک جو ہے اسی طرح سے اور تو یہ خیر اس کا بڑا فرق پڑتا ہے بڑا فرق پڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انسپیکشن کرتے تھے چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی ٹھیک ہے پھر باقاعدہ جو ہے وہ جنگ کے موقع پہ سپاہیوں کا جو موریل ہے اس کو اپ کرنے کے لیے باقاعدہ خطبہ وغیرہ دینا یہ ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول سے آج بھی کرتے ہیں لیڈرز وغیرہ آج بھی کرتے ہیں اب تو ملی نغمے زیادہ ہو گئے اس سے جو ہے وہ جوش دلاتے ہیں لیکن یہ اس وقت تھا عربوں میں تھا عام تھا شاعری وغیرہ پڑھی جاتی تھی اس طرح سے پھر ایک یہ تھا کہ سپہ سلار کا جو خیمہ ہوتا تھا وہ میدان جنگ میں اونچی جگہ پہ جیسے احد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ لگایا گیا تھا وہ پیچھے احد کے اوپر پہاڑ پہ اس کو عریش کہا گیا یعنی عریش مطلب چھت سے عرش سے تو وہ سپہ سلار جو ہوتا تھا وہ پھر وہاں سے دیکھتا تھا پورے جنگ کا جو منظر ہوتا تھا اور وہاں سے پھر جو انسٹرکشن دیتا تھا اس کو سامنے رکھتی تو اللہ کے وسلم نے یہ اسٹریٹجی استعمال کی احد میں یہ استعمال کی اس میں دو جھنڈے ہوتے تھے ایک جو ہے وہ لوا ہوتا تھا لوا جو ہے وہ وہاں پہ ہوتا تھا مطلب جو آپ کہہ لیں کہ جی جیسے ہمارے یہاں جی ایچ کیو ہے تو وہ میدان جنگ میں جی ایچ کیو جو لگتا تھا ٹھیک ہے جہاں سپہ سلار بیٹھا ہوتا تھا اور پوری جنگ کو ہینڈل کر رہا ہے تو اس کے اوپر جو جھنڈا لگاتے تھے اس کو لوا کہتے تھے اور ایک جھنڈا جو نیچے میدان جنگ میں جو سپاہی لڑ رہے ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اس کو رایا کہتے تھے وہ علیحدہ ہوتا تھا اس میں بھی جو ہے وہ بعض اوقات قبائلوں کی بھی علیحدہ علیحدہ جھنڈے ہوتے تھے ہر قبیلے کا بھی اپنا ایک ذیلی جھنڈا بھی ہوتا تھا تاکہ ان کی قبائلی جو حمیت ہے اور اس سے بھی آپ جو ہے وہ اس میں اس نفسیات سے بھی مدد لیں جنگ کے جیتنے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوا تھا وہ عقاب کے نام سے معروف تھا عقاب جو تھا, جو عقاب ہمارے ہاں ہوتا ہے اس نام سے. تو خیر بہرحال اللہ کے رسول وسلم نے اور بھی قبائل سے معاہدے کیے, صرف یہود سے نہیں کیا بلکہ میثاق مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جوہینہ سے بھی معاہدہ کیا, یعنی ارد گرد کے جو قبائل تھے ان میں جوہینہ سے بھی معاہدہ ہوا, اور پھر دومت الجندل کے جو لوگ تھے ان سے بھی معاہدہ ہوا. یہ اوپر ہے نا دومت الجندل والے, یہ مدینہ ہے, یہ اوپر دومت الجندل والے ہیں, ان سے بھی معاہدہ ہوا, ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں جو ہے وہ صلح حدیبیہ بھی ہوئی, پھر نیچے نجران والوں کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا, نجران والے یہاں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بھی معاہدہ ہوا. خیر بہرحال یہ معاہدے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی قوموں سے کیے گئے, اور اسلام کے پھیلنے میں اس کا بڑا کردار رہا. اہل مدینہ میں ایک اور جو ہمارے سامنے آپ کہہ لیں کہ جی ادارہ جو پروان چڑھا, جسے ہم نفاق کا انسٹیٹیوشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو مسلمان تھے, دوسرے یہودی تھے, اور تیسرا منافقین تھے. یہ منافقین مسلمانوں میں بھی تھے, یہودیوں میں بھی تھے, دونوں میں تھے. تو عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پہلا منافق تھا. اس نے پھر آگے جو ہے کافی سارے لوگوں کے اندر نفاق کا جو ہے وہ بیج ڈالا, اور پھر نفاق کا پودا جو ہے وہ پروان چڑھا, لیکن تبوک تک جاتے جاتے وہ ختم ہو گیا تھا. اس لیے یہ کوشچن بھی مانا ہو کے رہ جاتا ہے جی اس کے بعد بھی تو منافق رہ گئے. یا پھر یہ بھی ایک کوشچن لوگ نا اعتراض کرتے ہیں جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, کہ ہو سکتا ہے بہت ساروں نے منافقوں نے حدیثیں روایت کر دی ہوں. عجیب لوگ ہیں, مطلب جو روایتیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ عموماً معروف صحابہ سے ملتی ہیں, جن کے نفاق میں آپ شک و شبہ بھی نہیں کر سکتے, یعنی ان کے بارے میں نفاق کا سوچنا خود منافق ہونے کے لیے کافی ہوگا. جیسے حضرت ابو ہریرہ ہو گئے, ٹھیک ہے, حضرت انس ہو گئے, ٹھیک ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہو گئیں, ٹھیک ہے. تو اکثر و بیشتر روایات ہزاروں کی تعداد میں تو انہی سے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود ہو گئے, ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہیں نا یہ وہ صحابی ہیں جو مطلب کثیر الروایہ ہیں, کثرت سے روایات, وہ جو اکا دکا روایات بھی جن صحابیوں سے ملتی ہیں وہ بھی معروف صحابی ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت کم آپ کہیں کہ جی کوئی روایت کسی صحابی سے ملتی ہو اور آپ اس کو بطور صحابی جانتے نہ ہو, بہت کم ہے, بہت ریئر ہے. عموماً تو معروف صحابہ سے روایت, ہر معاذ بن جبل ہو گئے کون نہیں جانتا, حضرت ابو موسیٰ اشعری ہو گئے کون نہیں جانتا, حضرت عبداللہ بن عمر ہو گئے کون نہیں جانتا. تو اب آپ ان کے بارے میں نفاق کے بارے میں سوچیں گے, سارے راویان حدیث معروف صحابی, معروف صحابی. ہاں کچھ منافق تھے یہودیوں میں بھی تھے جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا, لیکن ان کے نام بھی ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں. سعد بن جو ہے وہ حنیف کا نام ملتا ہے, زید بن لسید کا نام ملتا ہے, ٹھیک ہے, نعمان بن اوفا, عثمان بن اوفا, رافع بن جو ہے وہ حریملہ, اس کا تذکرہ ملتا ہے. پھر جو ہے وہ عمر بن قیس منافقین میں سے, رافع بن ودیہ, زید بن عمر, قیس بن عمر, حارث بن عمر, زوی بن حارث, تو نام سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں, اور ان لوگوں سے کوئی روایتیں ہمیں نہیں ملتی. تو خیر بہر المنافقین کی پہچان تھی, پہچان تھی, ٹھیک ہے, ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہت سے صحابہ کو جو ہے وہ گورنر بنا کے بھیجا مختلف علاقوں کی طرف, ٹھیک ہے, کسی کو نجران کی طرف بھیجا, یہ دیکھیں نا یہ نیچے نجران ہے, کسی کو صنعاء یعنی یمن کی طرف بھیجا, ٹھیک ہے, تو ادھر نیچے عدن میں بھی بھیجا. یمن میں دو جو ہے وہ گورنر ہوتے تھے, ایک شمالی اور ایک جنوبی, یمن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا, ایک طرف حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا گیا اور دوسری طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کچھ وقت کے لیے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا گیا تھا. تو ادھر جو ہے وہ بحرین کی طرف, یہ اوپر بحرین تھا, اس کی طرف بھی اللہ کے رسول وسلم نے بھیجا, ٹھیک ہے, حضرت علا بن حضرمی کو. تو یہ بھی ہے کہ علاقوں کو تقسیم بھی کیا اور ان کی تربیت کے لیے بھی گورنر بنا کے بھیجے گئے. ہاں قرن افریقہ, قرن افریقہ, تو یہ ادھر حبشہ ہے نا, یہ وہی نقشہ ہے جو ہم پرانا چلا رہے ہیں, یہ نیچے حبشہ ہے, یہ یمن ہے, ٹھیک ہے, ادھر اوپر فارس اور ایران ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے ادھر بھی جا رہے تھے, فارس کی طرف بھی جاتے تھے، اوپر شام کی طرف بھی جاتے تھے، نیچے یمن بھی آتے تھے، یمن سے ادھر حبشہ کی طرف بھی جاتے تھے، چاروں طرف تجارت کے لیے جاتے تھے، ان کے روٹس بنی ہوئی تھی۔
آئیڈیل سچویشن بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کی یا ان کو دیکھنے کی، تو وہ منافقین پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی؟ یعنی وہ آپ سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، پھر بھی ان کے دل میں دل صاف نہیں ہوتی؟
ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، منافقین کو رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اس لیے فائدہ نہیں ہوا کہ طلب نہیں تھی، یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی چینج اسی میں آئے گی جس کے اندر طلب ہوگی، جس کے اندر طلب نہیں ہے نا، طلب نہیں ہے تو وہ اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا، کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کے وسلم کی صحبت میں نہیں رہتے تھے، ساری بات ہے، خاندان کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، خاندان کے لوگ تھے، کچھ تو ایسے تھے کہ جن سے شاید دن رات ملاقات ہوتی ہو، ٹھیک ہے، محلہ ایک ہے، ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، ایک خاندان ہے، ایک فیملی ہے، ابو لہب کو دیکھ لیں جیسے، تو یہ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اندر طلب نہیں تھی۔ اس کو ایک حدیث میں یوں بھی واضح کیا گیا ہے کہ انسانی جو دل ہے نا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی دل جو ہے وہ پہاڑ کی چٹان کی طرح ہے، یعنی سخت ہے، جب سخت ہے تو اس کے اوپر بارش اترتی رہے، کوئی فصل نہیں ہوگے گی، پہاڑ کی چوٹی پہ آپ دانے پھینک آئیں، فصل نہیں ہوگی۔ کوئی جو ہے وہ دل وہ اس کی طرح ہے، جھیل نما ہے، پیالہ نما ہے، اب وہ پانی کو سٹور کر لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے، لیکن پانی سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا، جھیل بھی فصل نہیں اگائے گی، پانی سٹور کر لے گی، یعنی اس زمین نے پانی جو ہے اس سے خود فائدہ نہیں اٹھایا لیکن دوسرے کو فائدہ دے دیا۔ جھیل سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا، چرند پرند نے۔ تو ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے وحی سے نہ خود فائدہ اٹھایا نہ کسی کو دیا، دوسرا وہ ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا لیکن وحی کو جیسے میمورائز کر لیا، جیسے جھیل نے پانی ذخیرہ کر لیا، اب وہ خطبہ دے رہا ہے، اللہ نے اس کو اچھی صلاحیت دی ہے، چلے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک ہے نرم زمین، نرم زمین جو ہے وہ پانی کو ابزارب کر لیتی ہے، وہ اب اناج اور غلہ اگاتی ہے، فصل اگاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے وسلم نے کہا کہ انسان کے قلوب بھی اسی طرح سے ہیں جیسے زمین ہے، تو جس کی دل کی زمین نرم ہے نا، وہی اصل میں اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، یہ نصیحت اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا نرم زمین، نرم چیز کے اندر نا وہ ابزارب کرتی ہے چیزوں کو، جیسے فوم ہے، فوم نرم ہے نا، اب پانی کے 10 قطرے ڈالیں گے تو وہ اس کو ابزارب کر لے گا۔ لوہا سخت ہے، اب اس کے اوپر ٹینکی بھی آپ جو ہے وہ پانی کی اس کے اوپر ڈال دیں تو وہ ایک قطرہ بھی نہیں اس کو ابزارب کرے گا۔ تو انسانی قلوب کی مثال اسی طرح سے ہے، جو تو دل جو ہے وہ سخت ہے، اس پہ آپ وہی کو بارش سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے نا، کہ وہی بارش کی مانند ہے، تو وہی آپ پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، سخت دل پہ اثر نہیں ہوگا۔ جیسے قرآن نے بھی تذکرہ کیا نا، بعض اوقات دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جن کے دل سخت تھے، فائدہ ان کو ہوا جن کے دل نرم تھے، جن کے دل نرم تھے۔ تو اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے کہ دل میں نرمی پیدا کرو، جب دلوں میں سختی آ جاتی ہے تو پھر واعظ و نصیحت سب بیکار جاتی ہے۔ پورا قرآن پڑھ دیں آپ فائدہ نہیں ہوگا، وہ قرآن مجید کی 30 جلدوں میں تفصیل لکھ دے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہیں فائدہ ہوگا، سختی ہے دل میں، سختی ہے دل کی نرمی۔ ہاں، اب اس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے، دل کی نرمی کیسے پیدا کرے اگر نہیں ہے تو، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کیسے پیدا کرے؟ تو اس میں کچھ تدابیر ہیں، جیسے خدمت خلق ہے، صدقہ ہے، کثرت ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، کثرت سے ذکر کرنا، یہ چیزیں جو ہے وہ دل میں نرمی پیدا کرتی ہیں۔
آج کا جو علم ہے، جو ہمارے جو علماء، یہ حکمت عملی کو تو کہتے بس ایسے رہے تو ایسے ہی
آج حکمت عملی اس طرح سے نہیں رہے گی۔ صحیح بات یہ کہ سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو بہت وزڈم اور فہم و فراست نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکال کے لے کے گئے، یعنی جو ایک قائدانہ جو ہے وہ صلاحیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ایک لیڈرشپ کے اندر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رول پلے کیا ہے, بہت عجیب ہے, بہت عجیب ہے.
ہمارے یہاں تو پینٹ شلوار کی جگہ پینٹ پہن لیے, مال پہنے چلے جائیں وہ ایسے دیکھتے ہیں, کتنی چھوٹی سی بات ہے, اس پر حکمت کیسی کیسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی,
ایسے حکمت عملی سے اور بچا بچا کے لے کے چلے. دیکھیں پورا عرب مخالف تھا, ٹھیک ہے, پورا عرب مخالف تھا, مسلمان بہت کمزور تھے, اور ان حالات میں آپ نے اپنی قوم کو کیسے جنگ سے بچایا, معاہدے کیے, پھر تعداد جب بڑھ گئی تو پھر جا کے جو ہے وہ کس طرح سے معاملات کیے, بہت ہے. بس یہ آخری چیز ہم دیکھ لیں, پھر اس کے بعد جہاد کا شروع ہو جائے گا, تو وہ ایک نیا ٹاپک ہے, جہاد اور غزوہ بدر وغیرہ. فرضیت صیام و زکوٰۃ, تو یہ بھی دو ہجری میں جو ہے روزہ بھی فرض ہوا, اور دو ہجری میں جو ہے وہ زکوٰۃ بھی فرض ہوئی. تو رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورہ کا روزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اور بنی اسرائیل کو فرعون سے, تو اس میں وہ اللہ کے شکر کے طور پہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں. تو پہلے سال تو یہی معمول رہا عاشورہ کا روزہ, اور اس میں بھی جو پریکٹس تھی وہ یہ تھی جو یہودیوں والی چلی آ رہی تھی کہ جب رات سو جاتے تھے تو روزہ شروع ہو جاتا تھا. تو اس لیے قرآن سورہ بقرہ میں تبصرہ کیا نا کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے دو ہجری میں, تو پھر اس میں بعض لوگوں نے کیا کیا کہ جیسے رات کو سونے کے بعد اٹھے ہیں تو سحری سے پہلے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا, یا پھر کوئی صاحب جو ہے وہ رات کو کچھ کھائے بغیر سو گئے, ٹھیک ہے, سارا دن محنت مزدوری کر کے آئے, تو اگلے دن سے اب وہ ان کو اٹھ پیرا روزہ پڑ گیا, یعنی سحری تو نہیں تھی. تو اب ایسے میں مشکلات پیدا ہو رہی تھیں, تو پھر وہ قرآن کی آیات اتری کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو روزہ فرض کیا نا وہ اب سحری سے غروب آفتاب تک ہے, ٹھیک ہے. تو رمضان کا روزہ جو ہے یہ عاشورہ کے روزے کے بعد جو ہے وہ پھر فرض ہوا. زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں دو آراء ہیں, بعض اہل علم نے کہا کہ مدینہ میں فرض ہوئی, بعض نے کہا کہ مکہ میں, کیونکہ مکہ میں بھی جو ہے وہ آیات میں زکوٰۃ کا تذکرہ ملتا ہے, مکی آیات میں, جیسے سورہ مومنون کی شروع کی آیات ہیں, والذین هم للزکاۃ فاعلون, ہیں اہل ایمان کون ہے جو مسلسل زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. بلکہ نجاشی کے دربار میں جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے تقریر کی تھی, تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حکم دیتے ہیں, ایک تو شرک سے بچیں, بتوں کی عبادت, دوسرا نماز, اور تیسرا زکوٰۃ. تو یہ خیر بہرحال کچھ لوگوں نے اس میں یہ بھی تطبیق کی ہے کہ مکہ میں جو تھا وہ ایک اوور آل حکم تھا خرچ کرنے کا, اسی کو زکوٰۃ کہہ دیا گیا, مدینہ میں جا کے وہ ایک متعین طور پہ کہ اتنی پرسنٹیج ہے اور فلاں چیز میں زکوٰۃ ہے, تو اس کے تفصیلی احکامات مدینہ میں آئے. تو یہ اس طرح سے بات کہی جا سکتی ہے. چلیے جی, آج پھر اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.